الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بار پھر سلسلہ گھر اور معاشرہ میں مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ بنیادی ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹاپکس پر ڈسکشن کے دوران اسلامی نقطہ نظر سب سے پہلے ہمیں معلوم ہو، ہم اس میں تربیت کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر اور معاشرے میں اس موضوع سے متعلق ہم کیا عملی طور پر اقدامات کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری برکت عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ 1000 بار درود پڑھیے اور اس برکت سے، اس فضیلت سے حصہ پائیے۔ ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے، گھر اور معاشرے میں، معاشی ترقی میں ہمارا کردار۔ انسان جب سے دنیا میں آیا، معاش کسب کرنا یہ اس کی ایک بنیادی ضرورت رہی۔ ہر زمانے اور دور کے مطابق انداز تبدیل ہوتے رہے۔ ایک وقت تھا انسان صرف شکار پر گزارا کیا کرتا تھا، پھر کمیونٹیز ڈیولپ ہوئیں، انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی تو اس نے کسب کے اور انداز اور طریقے اختیار کیے۔ ابتدا میں نہایت سادہ تھے، پھر ریولوشن آتا رہا، انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو دنیا نے کمانے کے اور معاش کے طریقوں میں بہت زیادہ بدلاؤ دیکھا۔ پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، نت نئے اور جدید طریقوں کے ساتھ انسان کسب کرتا رہا۔ یہ ساری چیزیں کرتے کرتے آج جس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں، ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ، اتنا بڑا کسب کا، کمانے کا، معاش کا نظام آج تک نہ ہوا۔ اب اے آئی کے آنے کے بعد اس کے اندر وہ طریقے اور وہ انداز شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان خود بھی بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی حیرت انگیز چیز بنا ڈالی۔ بہرحال کسب ایک بنیادی شے ہے، انسان کی ضرورت ہے، اور جب ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان کا انداز کسب یہ غیر مسلم کے مقابلے میں مختلف ہونا چاہیے۔ اور جب اتنی انسانی بنیادی ضرورت کی شے ہے تو قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں، حدیث میں ہمیں بہت کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے اور اس سے ہم کیسے درس حاصل کر سکتے ہیں؟ بزرگان دین نے کسب اور معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دینے کے حوالے سے کیا ان کے طریقے رہے، یہ سب آج کے موضوع کے اندر ڈسکس کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہروز مدنی اتاری بھائی، مرحبا کہتا ہوں ماشاءاللہ۔ عبد الواجد مدنی اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل ان سے سوالات کریں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مہروز بھائی، سب سے پہلے آپ سے سوال چاہوں گا، یہ بتائیے کہ کسب حلال ایک بہت ہی بنیادی شے ہے، بنیادی ضرورت ہے، تو بنیادی طور پر اسلام میں، قرآن و حدیث میں اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟
دین اسلام جو ہے وہ فرد کو بالکل مجبور اور بے بس دیکھنا نہیں چاہتا، اور دین اسلام چاہتا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو اور قابل عزت زندگی گزارے۔ اور قابل عزت زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ شاید قابل عزت زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کا خود کفیل ہونا ہے، یعنی آپ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دستے سوال کسی کے آگے دراز نہ کرنا پڑے. اور دین اسلام اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان اپنی ضروریات کو خود پورا کرے. میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں رزق, آمدنی اور کمائی کے حوالے سے مختلف ارشادات بیان فرمائے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ قابل ذکر اچھی کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کسب کیا جائے. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کی خوبصورتی ہے, اور یہ اسلام کی بھی خوبصورتی ہے کہ قرآن نے, اسلام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو ماڈریٹ کیا. ہم دیکھتے ہیں جب آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو مختلف چیزوں میں لوگ انوالو تھے.
جی,
ان میں سے جو ایسی چیزیں تھیں جو کلی طور پہ کمپلیٹلی غلط تھیں, ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا, منع فرمایا, ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا یہ ساری چیزیں آج میرے قدموں تلے ہیں. دوسری چیزیں وہ تھیں جو ان کی اچھی چیزیں تھیں,
صحیح,
یا یوں کہہ لیجئے اس میں کچھ ترمیم کے بعد وہ اچھی ہو سکتی تھیں.
صحیح,
تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے کہ زمانے جاہلیت کی ہیں یا دشمنوں کی ہیں یا کافروں کی ہیں, ان کو چھوڑا نہیں, بلکہ ان کو علماء نے پوری فہرست بیان فرمائی ہے اس کی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈریٹ کیا, ان کے اندر کوئی ترمیم کر دی, کوئی اضافہ کر دیا, کوئی کمی کر دی, اس کا اصول اور ضابطہ بیان کر دیا, اور پھر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی,
ترابیوں کو دور
کرنے کے بعد, اور دین اسلام کی جو ایک کہہ لیجیے اختصاص ہے اس کو اس میں شامل کرنے کے بعد ان کو کنٹینیو کیا. اس کی بڑی ایک واضح مثال اگر ہم دیکھیں تو محرم الحرام کے روزے ہیں, کہ محرم الحرام میں روزہ رکھا جاتا تھا, یہود رکھتے تھے, حضرت موسیٰ کی وجہ سے رکھتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک روزے کا اضافہ فرما دیا. تو اسی طریقے سے تجارت روزے اول ہی سے گویا کہ ہو رہی ہے. جب انسانوں نے اس دنیا میں آبادکاری شروع ہوئی تو کسی نہ کسی انداز پر پھر تجارت بھی شروع ہو گئی, دین اسلام نے اسے جاری رکھا اور اس میں ترمیم و اضافہ فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں سود کی مذمت بیان فرمائی
جی,
تو وہاں تجارت کو حلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, کہ اللہ تعالی نے بے کو, تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا. تو یہ ہے دین اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ کہ انسان خود کفیل ہو, اپنی, اپنے ماتحت افراد کی ضرورتیں پوری کرنے پہ قادر ہو. ہاں, ایک واضح لائن ہمیں عطا فرما دی کہ تمہاری جو بھی ضرورتیں, چاہتے اور آسائشیں ہیں تم انہیں پورا کرنا چاہتے ہو, کسب معاش کرنا چاہتے ہو, معاشی جو سرگرمیاں ہیں ان میں رول ادا کرنا چاہتے ہو, تو بالکل ادا کرو, لیکن اس کے لیے ایک واضح لائن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باؤنڈریز تمہیں عطا فرمائی ہیں تم اس کے اندر رہ کر ان ساری سرگرمیوں میں انوالو ہوگے تو یہ مثبت بھی ہوں گی, اچھی بھی ہوں گی, ترقی کی ضامن بھی ہوں گی, یعنی جائز ذرائع اختیار کیے جائیں, اور ناجائز, حرام اور گناہ پر مشتمل جو ذرائع ہیں ان سے ہرگز ہرگز انوالو ہونے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ مذمت فرمائی.
ماشاءاللہ, جی, کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھانا چاہوں گا.
جی جی,
کہ فی زمانہ جس طرح کی صورتحال ہے,
جی,
اس صورتحال کو حدیث مبارکہ میں بعینہ ہی بیان کیا گیا.
اچھا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں آدمی یہ خیال نہیں کرے گا کہ وہ جہاں سے کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور جیسے آپ نے اے آئی کا ریفرنس دیا,
جی,
یا اور جو ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے اس میں جو کیفیت ہو چکی ہے معاشرے کی, تو اس میں یہی ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس ذریعے سے ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے.
اس پر میں آؤں گا, میں آپ سے چاہوں گا کہ اسی چیز کو تھوڑا اس انداز پر بیان کریں جیسے ہم نے آج کا ٹاپک رکھا ہے نا,
جی,
کہ کسب حلال یا معاشی ترقی
میں کردار. جی,
ایک بنیادی مس کنسپشن ہے کہ اسلام کمانے سے منع کرتا ہے,
جی,
یا اگر آپ زیادہ دینی ہوں گے تو کمانا چھوڑنا پڑے گا, یا جو جتنا زیادہ مذہبی ہوگا وہ اتنا ہی کنگلا ہوگا, اور ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بالکل جو ہے نا وہ یوں 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 ہو.
جی,
یہ میں ایک معاشرے کے بعض افراد کی,
جی,
ایک عکاسی کر رہا ہوں کہ یعنی کہ یہ کانسیپٹ بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ یار مولوی مت بنو. ایک طبقہ دین کی طرف اس لیے بھی نہیں آتا کہ یار پھر یہ کھانے کمانے سے جو ہے وہ,
جی,
مطلب یہ جاتا رہے گا. تو اس کو آپ تھوڑا سا ایڈریس کر دیجئے کہ کیا تصوف کمانے کو ترک کرنے کا نام ہے, یا اچھی چیز کو استعمال نہ کرنے کا نام ہے یا کیا ہے؟ اور یہ جو بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو چونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے اور ہم ایک مسلمان انفرادی حیثیت میں گھر اور معاشرے میں معاشی ترقی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو کیا یہ کنٹرڈکشن ہے اسلام اور اس چیز کے درمیان میں؟
جی جی، آپ کا سوال بہت خوبصورت اور ریلیونٹ ہے، اور یقیناً ایک طبقہ اس طرح سے سوچتا ہے. یعنی اگر میں آپ کے سوال کو سمرائز کروں تو ایک پوائنٹ یہ ہے
جی
کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ دولت مند ہونے کو پسند نہیں کرتا.
جی
اچھا، کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ کمانا ہی منع ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ.
سبحان،
یعنی کمانے سے منع کرنا تو بہت بڑی بات، بہت دور کی بات. اسلام نے تو کمانے کو فرض قرار دیا ہے.
واہ،
فریدۃ بعد الفریدۃ کے فرائض کے بعد ایک اور فرض تم پر یہ ہے کہ تم کماؤ.
سبحان اللہ.
تو کمانا جو ہے، رزق حلال کمانا اپنے لیے اور جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے کمانا، یہ فرض ہے.
صحیح.
اور اس کے برعکس کسی سے مانگنا یا ہاتھ پھیلانا یہ بہت بری بات اور گناہ کا کام ہے.
بالکل ہے.
اچھا، اب دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ کیا اسلامی ہونے یا صوفی ہونے یا مولانا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کمائے نہ یا وہ غریب رہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا.
صحیح.
ہمارے اسلاف کی سوچ یہ تھی کہ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے. واہ. آپ کمائیں لیکن وہ کمائی آپ کے ہاتھ پر ہو، آپ کے دل میں نہ ہو.
واہ. کیا؟
اور پھر کمانے کو تو اللہ تعالی کے قرب کا ایک ذریعہ سمجھا گیا ہے.
سبحان اللہ.
جب آپ اچھی نیت سے کماتے ہیں تو آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں، اور فرض کی ادائیگی نفل کی ادائیگی سے بڑھ کر ہے.
سبحان اللہ.
جب آپ حلال طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
جی
تو آپ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور آپ کا شمار سخی لوگوں میں ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اب ہم اگر اپنے بزرگان دین کو دیکھیں تو بڑے بڑے بزرگ ایسے تھے کہ جن کے مالداری کا، ویلتھ کا، پراپرٹی کا اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے.
جی
جیسے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں، ملتان شریف میں ان کا مزار ہے.
بے شک.
تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے مالدار تھے کہ جو خیمہ نصب کرتے تھے اس خیمے کی جو میخ ہوتی تھی، کیلیں ہوتی تھی، نیلز ہوتی تھی، وہ بھی سونے کی ہوتی تھی. تو کسی نے یہی اعتراض کیا کہ حضرت آپ
اتنے بڑے صوفی ہیں،
ہاں جی، اور آپ کے پاس اتنا مال و دولت، اتنا پیسہ کہ آپ کی جو کیلیں ہیں وہ بھی سونے کی.
آج تو ایسا بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا.
جی جی. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ کیلیں میرے پاس ہیں اور یہ زمین میں گڑی ہوئی ہیں، میرے دل میں نہیں گڑی. اللہ اکبر.
یہ ڈفرینس.
ہاں جی، یہ ڈفرینس ہے کہ دنیا یا پیسے اور پراپرٹی کی مثال اور آدمی کی مثال کشتی اور پانی کی ہے. کہ کشتی پانی کے اوپر جب تک چلتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے.
واہ.
تو اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے. تو ایسے ہی جو آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کا مال و دولت ہے، وہ بس آپ کو ہرس اور ہوس میں مبتلا نہ کرے. وہ آپ کو اللہ تعالی سے دور نہ کرے، بلکہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے، اور آپ کا دل دنیا کی محبت اور مال دنیا سے فارغ ہو. تو آپ کو اس چیز کا حکم تو قرآن بھی دے رہا ہے اور حدیث بھی دے رہی ہے کہ آپ نیک ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں.
ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز پر آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ مسکنسپشن بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو رہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، اور نتیجہ وہی ہے جو بیان ہوا کہ مال کمانا منع نہیں، حلال کمانا چاہیے، حرام کمانا منع ہو گیا. اور ہر وہ مال جو دنیا کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو یاد الہی سے آپ کو دور کرے، دیٹ از دیٹ کائنڈ آف دنیا کہ جس کی مذمت کی جاتی ہے. ورنہ ظاہر ہے ہم دنیا میں ہیں، اس وقت بھی ہم جہاں بیٹھے ہمارے آس پاس بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن ہر وہ چیز کے جو فرائض سے، واجبات سے. اچھا، یہ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے درمیان بڑی باریک سی ایک لائن ہے. کئی لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کما رہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا جائے اور جب ہم ایک ٹیسٹر لگاتے ہیں اپنے آپ پہ، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دنیا ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہے یا دور کرنے والی ہے. تو جو بھی تصوف کی دنیا میں یا علماء ہمیں سمجھاتے ہیں یا دنیا کی مذمت کی جاتی ہے تو وہ اس پہلو, اور یہ بہت حد تک درست ہے کیونکہ غالب اکثریت اس وقت فی زمانہ ہم دیکھیں تو کثرت مال کی وجہ سے, کثرت معاش کی وجہ سے یاد الہی سے غافل نظر آتی ہے. اسی لیے اس پہلو کو بہت زیادہ الیبوریٹ کیا جاتا ہے, یعنی جس زمانے میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو اس کو زیادہ بیان کیا جائے گا, اور یہ بیان کرنا تو سب کی ذمہ داری تھی. لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مال کی مذمت کو بیان کرنے والے دنیا کے اندر کتنے اور کون سے طبقے کے افراد ہیں؟ تو شاید آپ کو کوئی بھی نہیں ملے یا اکا دکا ملے. تو یہ علماء اہل دین جو ہیں یہ ہمیں بیان کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کریں لیکن اللہ پاک کو یاد رکھیں. کم از کم ہمارا معیار یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حلال کمائیں, اور اس کمانے میں ہمارا کوئی فرض اور واجب چھٹے نہیں, اور کسی ناجائز اور حرام میں ہم مبتلا نہ ہوں. جی مہروز
سب, میں آپ کی پچھلی جو بات تھی جس کا عبدالواجد بھائی نے جواب دیا وہ, اور جو ابھی آپ نے گفتگو کی, میں اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا.
جی جی بالکل,
کہ ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو من چاہی صورت میں سمجھنا چاہتے ہیں.
صحیح,
یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو شخص ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسی سے سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام یا تصوف کی یا اللہ کے قرب کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ مال دنیا سے بے نیاز ہو جائیں. بے نیاز ہونے سے مراد یہ ہے کہ کلاش ہو جائیں, فارغ ہو جائیں اور دست سوال پھیلاتے پھریں آپ کاسا لے کر. تو ایسا نہیں ہے. اور ایسا نہیں کیوں اور ایسا ہوتا کیوں ہے, اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ دین اسلام کو جہاں سے سمجھنا چاہیے
جی
ہم وہاں سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں اپنے دوست سے سمجھنا ہے, ہمیں اپنے فیوریٹ فرد سے سمجھنا ہے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تصوف ہو یا دین کی کوئی بھی بات ہو, وہ ہم نے سمجھنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان افراد سے سمجھنی ہے
جی
جو محض ایک یا دو آیتیں نہ سنا دیں, محض ایک یا دو حدیثیں نہیں سنا دیں, بلکہ ان کی قرآن کے 30 پارے, 114 سورتیں اور سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک, اول سے لے کر آخر سورت تک نظر ہو قرآن کریم پہ. اسی طرح احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ
جی
ان کے پیش نظر ہو
جی,
اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی زندگیاں ان کے پیش نظر
جی.
پھر جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ ایک اسلام کا ایک میں سمجھتا ہوں جامع اور روشن پہلو دکھاتی ہے.
بے شک
ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم اس دور میں یہ ہوا کہ کاروباری حوالے سے بھی, معاشی حوالے سے بھی اور علمی حوالے سے بھی
جی
ہم بہت جلدی میں ہیں
جی,
ہم بہت زیادہ ہی تیزی میں ہیں, اور یہ تیز قدم بعض اوقات ہمیں لڑکا دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں.
صحیح,
اگر ہم دیکھیں نا تو ہو یہ رائے کہ مجھے ایک بات پتہ چلی, اب مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ میں چار لوگوں کو بتا دوں. ایک تو ایک ریزن وہ ہے کہ جو حدیث پاک میں بھی آیا کہ نیکی کی دعوت پہنچاؤ, اچھی بات آگے بڑھاؤ, لیکن اب جو آبزرو کرنے کی جو کیفیات ہے نا وہ کم ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے اساتذہ میں, بڑے بڑے علماء میں دیکھتے ہیں, جو تاریخ میں موجود ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا علم اتنا تھا
جی,
اتنے علم کے بعد جب ان سے کوئی سوال ہوتا تھا تو وہ اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے تھے, اور اس سوال کی بھی تنقید کر دیا کرتے تھے, اصلاح کر دیا کرتے تھے کہ سوال ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے
جی.
تو کاروبار دنیا کے حوالے سے بھی ہمیں دین اسلام کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے جو عبدالواجد بھائی نے بیان فرمایا, اور بالخصوص اس بات سے ہر معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, اللہ اس کا رسول یہ کہتا ہے, تو یاد رکھیں پھر آپ کی کہی ہوئی بات آپ کی نہیں رہی
جی,
آپ گویا کہ نمائندے بن گئے دین کے, اللہ کے, رسول کے
جی.
تو جب تک اس کے اوپر آپ کو پختہ یقین نہ ہو, درست جگہ سے, اتھینٹک جگہ سے آپ کو بات نہ پتہ چلی ہو, اس کو آگے کنوے
نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بنیادی بات آپ نے کہی. چلے ایک پازیٹیو سائڈ بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ اس سے دین پوچھو, یا معاشی کوئی مسئلہ ہے کہ جس کے قرآن پہ بھی نظر ہو, حدیث پہ بھی ہو
جی,
اور مطلب ایک مجموعی طور پر ایک براڈ
کے طریقے پر ہو,
ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو بات کی جاتی ہے, تو اس میں بات کرنے والے الحمدللہ ان اوصاف کے متصف ہوتے ہیں, اقام تجارت آپ کرتے ہیں
جی,
تو میرا خیال ہے کہ کالز کافی آتی ہوں گی اور ٹائم کم رہ جاتا ہوگا,
سوالات لوگوں کے
سوالات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں. تو ماشاء اللہ یہ ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے اور صحیح جگہ سے صحیح مسئلہ پوچھنا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بنیادی بات ہے. عبد الواجد بھائی, چونکہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں افراد کو اس ٹائم پر, بہت ساری فیملیز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لیے جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, سب کو مل کے کرنا چاہیے یا ایک کما رہا ہے سارے موج کر رہے ہیں, اچھا اور جو ایک کما رہا ہے اسی پہ ہی سارا بوجھ ہے, اچھا وہ بےچارا اگر کما کے نہیں لا رہا تو سن بھی وہی رہا ہے, تو ہاؤ وی شوڈ کنٹریبیوٹ ود ان دا فیملی, اور خاص طور پر آج کے جو حالات ہو چکے اس وقت کہ یعنی کہ واقعی یعنی کہ ہم یہاں پر اب کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جو ریئلسٹک نہ ہو, پچھلے چار پانچ سال میں جہاں معاشی معاملات جا پہنچے ہیں تو سروائیول لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے, واقعی مشکل ہو گیا. یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار سارے موج مستی میں لگے ہوئے ہیں یا سارے عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, ایسا نہیں, وہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مڈل کلاس ہی کم ہو گئی ہے, یعنی ان کی تعداد وہ بےچارے اور نیچے آ گئے ہیں. تو گھر اور معاشرے میں ایک مسلمان کو اگر ایسی کیفیت کا کوئی شکار ہے, کرنٹ افیئرز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک گھر, ایک مسلمانوں کا کنبہ کیسے اس معاملے میں سروائیو کرے اور بیٹر ہو سکتا ہے؟
ایک تو یہ اسد بھائی, سب سے پہلے کہ یو ہیو پٹ می ان ہاٹ واٹر, آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا کیونکہ
یہ ہاٹ سیٹ پر بیٹھے
ہیں. جی 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 بالکل ایسا ہے,
یو ہیو ڈیسائیڈڈ آلریڈی.
جی جی, تو پہلے ہم سنتے تھے اسد بھائی
جی
کہ پہلے زمانے میں ایک کمانے والا ہوتا تھا
جی
اور دس کھانے والے ہوتے تھے
جی,
تو پھر پوری پڑتی پڑ جاتی تھی.
صحیح ہے,
آج دس ہی کمانے والے ہیں اور دس ہی کھانے والے ہیں اور پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی
جی.
تو فی الحال تو جو صورتحال ہے اس میں تو سبھی کو کمانا چاہیے. اب میں یہاں پر ایک ضابطہ یعنی عرض کرتا ہوں جو میری زندگی کا تجربہ ہے
جی,
کہ جو عورت ہے اس کے ذمے ہے سلیقہ
جی,
کہ وہ سلیقہ مند ہو, گھر چلانے والی ہو
جی,
تو وہ ایک مکمل عورت ہے.
صحیح.
اور جو مرد ہے اس کے ذمے ہے رزق حلال کے لیے صحیح کرنا.
صحیح.
مرد کا حسن اس کے چہرے سے زیادہ اس کے معاش میں ہے,
سبحان,
اس کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ کتنا رسپانسبل ہے.
صحیح.
تو ہم میں سے ہر ایک مرد کو رسپانسبل ہونا چاہیے,
ماشاءاللہ,
اور ون پارٹ آف دی رسپانسبلٹی از دیٹ یو گو آؤٹ سائڈ آف دی ہوم اینڈ یو ارن سم تھنگ, یو ارن یور حلال لائیولیہڈ.
جی,
تو آپ کی رسپانسبلٹی میں سے ایک یہ ہے بحثیت مرد کہ آپ گھر سے نکلیں اور کمائیں. اچھا, یہ جو موجودہ دور سوشل میڈیا کا ہے نا, اس نے ہمارے نوجوان طبقے کو ایسی سرگرمیوں میں مبتلا کر دیا ہے
جی,
اور یہ لفظ مبتلا میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں, ایک نیگیٹو ورڈ ہے
جی,
کہ ایسی سرگرمیوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ ان سرگرمیوں نے نوجوانوں کو زندگی کی حقیقتوں سے دور کر دیا ہے.
اچھا, وہ کیسے؟
حقیقت سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں گھر بیٹھنے سے کچھ چل کر خود آپ کے پاس نہیں آئے گا, یو ہیو ٹو انڈیور, آپ کو نکل کے کوشش کرنی پڑے گی, صحیح کرنی پڑے گی. اچھا, دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے
جی.
ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کہیں پڑھی کہ ایموشنل اینڈ سوشل انٹیلیجنس جو ہے
جی,
وہ ہیومن انٹریکشن سے آتی ہے, بادام کھانے سے نہیں آتی.
صحیح.
If you are sitting at the comfort of your home,
yes,
اور آپ بادام کھا رہے ہیں
جی,
گھر میں ہی بیٹھے ہیں, تو آپ کو سوشل اور ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آئے گی.
صحیح.
جب آپ لوگوں سے ملیں گے, انٹریکٹ کریں گے, گھر سے نکلیں گے, گفتگو کریں گے, مختلف صورتحال میں لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے
جی,
تو تب آپ کے اندر انٹیلیجنس آئے گی, اور مرد کے اندر سوشل انٹیلیجنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر سوشل انٹیلیجنس نہیں ہے تو آپ کما نہیں سکتے, آپ گھاٹا کھاتے رہے.
Whether it is from social media?
No, well, social media is just, you know, ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں جو سراب ہے, حقیقت نہیں ہے.
صحیح.
سوشل میڈیا میں ہمارے سامنے مثال ہے کہ فلاں شخص اس نے چند ماہ میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کما لیے, اور اس کے بعد نوجوان بھی اس کی طرح بننا چاہتے ہیں اور وہ 20-20 سال لگے رہتے ہیں, لیکن وہ چند لمحے ان کی زندگی میں کبھی نہیں آتے.
نہیں, سوشل انٹیلیجنس کیا سوشل میڈیا سے آ سکتی ہے یا یہ فزیکل انٹریکشن ضروری ہے؟
جی, سوشل میڈیا سے تو کوئی ایک پارٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن کمپلیٹ جو سوشل انٹیلیجنس ہے وہ سوسائٹی میں جانے سے.
بالکل, پریکٹیکل ہونا,
پریکٹیکل ہونا, سوسائٹی میں جا کے سوسائٹی کے نشیب و فراز کو دیکھنا, ان سے ڈیل کرنا, خوشی غمی میں شریک ہونا, اچھے برے وقت کو دیکھنا, تب جا کر سوشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے. تو مرد کو کمانا چاہیے. اب گھر میں جتنے بھی مرد ہیں ان کو شروع دن سے فرائض علوم کے حصول کے بعد اور بنیادی تعلیم کے بعد ضرور کمانے کے لیے نکلنا چاہیے. اس سے ایک ذیلی بحث بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, ہم تو کاروبار ہی کریں گے, ہم نوکری نہیں کریں گے.
جی,
تو جب تک بھائی آپ کو کاروبار نہیں ملتا آپ نوکری کریں. اور یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بھائی تجارت ہی کرنی چاہیے, نوکری جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھائی کاروبار والا جو ہے جب فوت ہوگا تو اس کا بیٹا وہیں سے شروع کرے گا جہاں اس کے باپ نے چھوڑا.
جی,
اور نوکری والا جب
سٹرونگ ہے,
سٹرونگ بظاہر وہ سٹرونگ ہے, پھر وقت ملا تو میں عرض کروں گا. اور جو نوکری والا ہے وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا زیرو سے شروع کرتا ہے.
جی,
تو دیکھیے یہ کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کہ جو ہر جگہ اپلیکیبل ہو.
اچھا,
جب اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگ مالک ہوتے ہیں اور کچھ ان کے خادم ہوتے ہیں, سرونٹ ہوتے ہیں.
صحیح,
ہر ایک کا درجہ, ہر ایک کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو اب آپ ایسا نہ کریں کہ اپنے انٹیلیجنس لیول کو چھوڑ کر دوسرے کے انٹیلیجنس ڈومین میں داخل ہو.
جو جمع کیا ہے وہ بھی ضائع کر کے,
وہ بھی ضائع کر دیں. کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں اگر
نہروز بھائی کا پوائنٹ آف ویو اس پہ میں لینا چاہوں گا. یہ ایک واقعی بہت بڑی بحث ہے, اور واقعی بہت بڑی بحث ہے. اچھا, یہ جملے تو بڑے اٹریکٹیو ہیں کہ نوکری نہیں تجارت, اور ایگزامپلز بھی دی جاتی ہیں, تو کیا کہیں گے؟ اچھا, اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم جو بات کریں خالی ایک فلسفے کی بات نہ ہو, پریکٹیکلی ہم کچھ ایڈریس بھی کر پائیں لوگوں کو.
دیکھیں اسد بھائی, اصل میں بات یہی ہے, خوابوں کی دنیا سے نکل کے جینا چاہیے.
جی,
ہر کسی کی نہ صلاحیتیں ایک جیسی ہیں, نہ طاقتیں ایک جیسی ہیں, اور نہ ہر کسی کے پاس ریسورسز ایک جیسی ہیں.
ایسا ہی ہے.
تو بہت سارے کاروبار کرنے والے افراد ایسے ہیں جو ملازمت پیشہ افراد کو رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کے مزے ہیں 9 بجے گئے 5 بجے آ گئے, اس لیے نہیں, بلکہ وہ ان کی انکم لیول کے اعتبار سے کہ ہم اپنا بزنس کر کے اتنا نہیں کما پا رہے اور یہ ملازمت کر کے اتنا کما رہے ہیں. اصل میں بات
کم ڈسکس کیا جاتا ہے. چلے
نہیں, میں تو بزنس میں رہا ہوں نا, تو مجھے پتا ہے کہ کاروباری لوگ کس قدر جو ہے نا رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خود وہ ایک ہفتے بھی ملازمت نہیں کر سکتے,
وہ مزاج ہی نہیں,
ہاں مزاج نہیں ہے. تو ہمیں اپنا مزاج, اپنی ریسورسز, سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. عبدالواجد بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایسے ہی بنایا, اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے, یعنی مضحکہ خیز بات ہے کہ بعض اوقات تو خود ملازمت کرنے والے افراد کو اگر یہ موضوع دے کر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے,
جی,
جنہوں نے اپنی زندگی کے 30-40 سال ملازمت کرتے میں گزار دی,
جی,
اور ان کو کہا جائے کہ جی ملازمت یا کاروبار, تو وہ کھڑے ہو کے یہی فلسفہ بتائیں گے کہ نہیں بھائی, ملازمت میں کچھ نہیں رکھا ہوا, ہم نے بال سارے ملازمت ہی میں سفید کر دیے, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو سر آپ خود ابھی بھی ملازمت ہی کر رہے ہیں.
جی,
تو بات یہی ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں, اور انہیں الگ الگ چیزوں کو اپلائی کرنا. ایون کاروبار میں بھی ایک موڈ نہیں ہے.
جی,
میں نے پہلے بھی شاید کہیں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا چلتا ہوا کاروبار دیکھا, آپ انوالو ہوئے, اور آپ نے کہا کہ یار اس کاروبار میں تو بس سونا ہی سونا ہے, چاندی چاندی ہے, سب سارے باغی سبز نظر آ رہے ہیں, تو یہ کاروبار کر لو. جیسے ابھی ہماری یہاں حج سیزن چل رہا ہے, آپ دیکھیں گے جب لوگ حج سے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے جو ٹریول ایجنٹ بننے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں سارے ان کے معاملات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. تو کاروبار ہو, نوکری ہو, یا نوکری کی مختلف لیئرز ہوں, یا بزنس کے مختلف ٹائپس اور موڈز ہوں, آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی صلاحیت, اپنی انوائرمنٹ اور اپنی ریسورسز کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے, اور خوابوں کی دنیا سے نکل جائیے,
ظاہری اسباب
کو اپنائیے. عبد الواجد بھائی نے بہت پیاری بات کی کہ جی میں تو چیئرمین سیٹ پر ہی بیٹھوں گا,
جی
میں تو جناب سیٹ پہ بیٹھ کے جب تک گھوموں گا نہیں مجھے سکون ہی نہیں آئے گا کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ لاہور نہیں دیکھا تو پیدا نہیں ہوا, یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک چیئرمین سیٹ پہ نہیں بیٹھے, بزنس امپائر کھڑا نہیں کر لیا تو جب تک جو ہے نا ہم نے
کامیاب نہیں ہو.
تو ایسا نہیں ہے, بلکہ جو کامیاب لوگ ہیں جتنے بزنس مین آپ دیکھ لیجئے ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ملازمت کی ہوگی. میں نام لے سکتا ہوں, انگلیوں پہ نام لے سکتا ہوں جنہوں نے ملازمتیں کی اور پھر جب انہیں کوئی موقع ملا کوئی چانس لگا تو انہیں کاروبار کیا.
یوں سمجھیے کہ یہ ایک رشتہ ہے, دیکھ کر کیجئے, پھر یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے, اس کو نبھانا ہوگا کچھ بھی ہو. اور عبد الواجد بھائی آپ کی بات
تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا اسد بھائی, کہ ملازمت اور تجارت کا جو تقابل کیا جاتا ہے
جی
تو نہ ہر ملازمت بری ہوتی ہے اور نہ ہر تجارت گھاٹے کا سودا ہوتی ہے. آپ کو مختلف پہلو دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے.
جی
دیکھیں ایک تجارت ہے کہ آپ صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک جو ہے آپ مشغول رہتے ہیں, اس میں آپ کی نمازیں بھی بعض اوقات اللہ معاف کرے چلی گئی, جماعت بھی چھوٹ گئی, رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی, بچوں کو بھی آپ کچھ نہ دے سکے اور آپ نے کمایا کیا فار ایگزامپل 80,000 روپیہ.
جی
اس کے برعکس ایک ملازمت ہے کہ جو صبح 9 سے 5 شروع ہوتی ہے, فرض نمازوں کی بھی حفاظت, جماعت کی بھی حفاظت, اور مہینے کے آخر میں آپ جو ہے وہ 80,000 روپیہ لے کر گھر آ جاتے ہیں.
جی
اب اس تجارت اور اس ملازمت کا اگر آپ تقابل کریں تو ملازمت ہی اچھی ہے.
جی
تو اسی اب ایک تو یہ پہلو ہو گیا, دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں آدمی کا ایک اپنا پرسنل کریکٹر ہوتا ہے, وہ کریکٹر اس کو بتاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کی عمر ہے 20-22 سال اور اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے, اس کو زندگی کا تجربہ بھی نہیں ہے, اس نے اگر 1 کروڑ روپیہ 22-25 سال کی عمر میں بزنس میں لگا دیا تو 90% یہی چانسز ہیں کہ وہ سب برباد ہو جائے گا.
جی
اس کے برعکس اگر اسی بچے کو پہلے 5-10 سال ملازمت کروائی جائے
جی
اس کا کیریکٹر ڈیولپ ہوگا, اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ باس کا اور سب آرڈینیٹ کا ریلیشن شپ کیسے ہوتا ہے, اس کو وقت کی اہمیت کا پتہ چلے گا, اس کو ایک ایک روپے کی اہمیت کا پتہ چلے گا. اب 5-10 سال کے بعد اگر وہ کاروبار کی طرف جاتا ہے تو اب اس کاروبار میں اس کے کامیاب ہونے کے زیادہ چانسز ہیں.
جی
تو یہاں پہ اتنی زیادہ ورائٹی ہے اور اتنی زیادہ ڈسکشن ہے کہ ایک علل اطلاق یہ حکم لگا دینا کہ بس جی تجارت ہی اچھی ہے ملازمت بری ہے یا ملازمت ہی اچھی ہے تجارت بری ہے تو یہ غلط ہوگا.
ہر شخص اپنے حالات و واقعات کنڈیشن کو دیکھ کر ہی آگے بڑھے.
جی
اور اصل تو یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کم از کم اتنا کسب کرنا ہے کہ آپ عزت کے ساتھ ایک اچھے انداز پر اپنی فیملی کو لے کے چل سکیں اور آپ کی عبادات اور جو دیگر معاملات ہیں وہ چل سکیں, آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سخی ہونا ویسے تو دل سے اس کا تعلق ہے لیکن بہرحال اس کا ایک تعلق مال کے ساتھ بھی ہے جسے ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ آپ ویل آف ہوں گے تو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں, اگرچہ غریب بھی خرچ کرتا ہے لیکن مالدار زیادہ خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس وسعت ہے. ایک ہے غریب ہے اس کے پاس خالی دل ہے خرچ کرنے کا, مال ہے ہی نہیں, اور ایک امیر ہے جس کے پاس خرچ کرنے کا دل بھی ہے اور مال بھی ہے تو ڈیفینیٹ وہ زیادہ خرچ کر پائے گا. تو اس کو سوچ سمجھ کے کریں. اور کافی جو اس پہ گفتگو ہو گئی سوشل میڈیا کے موٹیویشنل اشتہارات کے بجائے جو پریکٹیکل لوگ آپ کے اطراف میں ہیں ان سے مشاورت کر کے آپ جو بھی ڈیسیزن کریں گے انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اسلام ہمیں مشورے کی اہمیت, سورہ شورا ہو گئی اور یہ پورا ایک ٹاپک ہے, یعنی کہ مشورہ ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے, تو تجارت میں بھی مشورہ ہونا چاہیے, تجربہ کار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. جو عبد الواجد بھائی نے بات کہی تو جو بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ جو بزنس کے نام پر مشہور ہیں کہ بھائی یہ کمیونٹی بزنس کمیونٹی ہے, وہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے ہی ٹرینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اولاد کو دینے کے لیے لیکن وہ اولاً نہیں دیتے, پہلے ان کی ایک خاص انداز پر تربیت کرتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص معاملے تک پہنچ گئے ہیں پھر ان کے حوالے بڑی چیزیں کی جاتی ہیں. تو ایز اے مسلم وی شوڈ بی اے گڈ بزنس مین, اور ہماری تجارت میں ایسی پرسنالٹی اور ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بھی انٹریکٹ کرے تو وہ اسلام کے زیادہ قریب ہو. دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ ہم نے دیکھا, بلکہ صحابہ کرام علی مردوان کے واقعات سے ہم اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ کسی کا تجارت کا سفر ہوا. اس کے بعد کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا, اور اب تو جدید دور اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو دنیا میں آپ کو کئی ایسے علاقے, کئی ایسی کمیونٹیز نظر آئیں گی کہ جہاں پر اولاً جو اسلام لے جانے والے تھے وہ مسلم تاجر تھے, گئے کسب کرنے تھے, لیکن ان کا انداز تجارت اسلام کی وجہ سے اتنا روشن, اتنا خوبصورت, اتنا اچھا اور اتنا ستھرا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے تجارت تو کی ان کے ساتھ لیکن ان کے دین کو بھی قبول کیا, اور آج ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہیں اور ایک بہت بڑی اسلام کی خدمت وہ لوگ کرنے میں کامیاب ہوئے. تو آج ہم آپس میں کریں یا کہیں بھی کریں تو ہمارا ایک انداز یہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اگر کوئی لین دین کرتا ہے, کوئی بھی معاملہ کرتا ہے, تو وہ معاملہ کرنے کے بعد ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو فیل, کیا اس کو اچھا فیل ہوا کہ میں نے ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا تو میں بڑا مطمئن ہوں, بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا لگا, آئندہ بھی اسی کے ساتھ کروں گا, یا اس کے برعکس ہوا. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پازیٹیو ویوز کے ساتھ آگے بڑھے گا. مہروز بھائی, اس ٹاپک پر مزید چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول.
یہ ملازمت اور اس کے حوالے سے
نہیں, یہ تو میرا خیال ہو گیا, آگے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے.
میں اسد بھائی ایک اور اہم پہلو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی گفتگو کا حصہ بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں معاشرے میں مختلف طبقات ہیں, اور بالکل درست آپ نے بھی فرمایا, عبد الواجد بھائی نے بھی فرمایا کہ حالات ایسے ہی ہیں کہ سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایسے میں جب جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے وہ بعض لوگوں کو چپتی ہے کہ بھائی ایسا ہے ہی نہیں تو کہہ کیوں رہے ہیں. تو یقینی طور پہ طبقات مختلف ہیں, بعض تو وہ ہیں کہ اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں کہ جو کماتے ہیں وہ ان کے روز ہی کے خرچوں میں پورا ہو جاتا ہے, یعنی آٹا دال چینی اس میں پورا ہو جاتا ہے. وہ تو ہمارا مخاطب نہیں ہے کہ ان بیچاروں کے پاس تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ اس سے باہر نکل سکیں. لیکن معاشی سرگرمیوں میں دو چیزیں ہیں اسد بھائی بنیادی طور پر, نمبر ایک ہے ارننگ, کمانا, کچھ آپ کماتے ہیں, اور دوسری چیز ہے آپ کے اخراجات, اور اسی کے بیچ میں آ جاتی ہے سیونگ. تو نو ڈاؤٹ کہ حالات خراب ہیں, یوں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے اور وہ بہت بڑی تعداد ہے وہ بھی, کہ جو اگر اپنی کمائی کے بجائے دوسرے پہلو پہ ذرا توجہ کریں تو ان کی جو معاشی لائف ہے, ان کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے
بہتر ہو سکتا,
وہ شاید پوزیٹیو وے میں بہتر ہو جائے. وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجئے اور وہ مینٹین کیجئے اس اعتبار سے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے اور کہاں پہ کتنا خرچ کرنا ہے. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو لوگ یہ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آمدنی کیسے بڑھے. اپنے آفس میں اگر ملازمت کرتے ہیں تو ان کی خواہش پورے سال یہی رہتی ہے کہ انکریمنٹ ہوتا رہے, میری تنخواہ بڑھتی رہے. اگر کاروبار کر رہے ہیں تو حل من مزید کی صدائیں ختم ہی نہیں ہوتی کہ اور اور اور. یہ تو ایک پہلو ہے, اب وہ اس کے ایف اینڈ بٹس جو بھی ہیں, لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو میں کما رہا ہوں, جو میں ارننگ کر رہا ہوں, اس کو میں خرچ کیسے کر رہا ہوں اور اس میں سے پھر سیونگ کیسے کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے, بالفرض ایک شخص روز کے 5,000 روپے کما لیتا ہے
جی,
لیکن وہ 6,000 روپے خرچ کر دیتا ہے
جی,
تو وہ بجائے سیونگ کے وہ تو مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے.
ایسا ہی
اس کے برعکس دوسرے شخص کو اگر ہم دیکھیں کہ جو 3,000 کماتا ہے اور 2,500 روپے خرچ کر دیتا ہے
جی,
تو یہ سیونگ کی طرف جا رہا ہے.
ایسا ہی
تو قطع نظر اس کے کہ آپ کما کتنا رہے ہیں اور خرچ کتنا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے برائے کرم کہ میری جتنی آمدنی ہے, اگر اس چکر میں آپ جائیں گے اسد بھائی, یہ پریکٹیکلی بات میں مارکیٹ کی بتا رہا ہوں
جی,
کہ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کیونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں تو اب انکم بڑھانی
جی
ہے. اب جب یہ سوچتے ہیں تو یہ سوچ ان کی بعض اوقات انہیں حلال کے دائرے سے نکال کے حرام میں لے آتی
جی,
کہ کیا کریں, مجبوری ہے,
اینی ہاؤ بڑھانا ہی,
ہاں بڑھانا ہی بڑھانا ہے, کیا کریں, اب کرنا پڑے گا بھائی, مجبوری ہے. تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, آخرت میں بھی اجر نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی آپ کی عزت جو ہے اس کو کوئی چاند نہیں چڑھائے گا، یہ کسی اور ہی قسم کا اپوزٹ چاند چڑھائے گا۔ تو اپنے اخراجات مینٹین کیجئے، کنٹرول کیجئے اور سیونگ کیجئے۔
لیکن
آپ نے بات کی تھی کہ ایک کماتا تھا اور دس کھاتے تھے،
ہاں جی،
تو اس وقت دس کے اخراجات صرف کھانے کے ہی ہوتے تھے،
صحیح ہے۔
اب دس کے اخراجات صرف کھانے کے نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں کسی بھی طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ ایکسپینسز ایسے شامل ہو گئے جو شاید ہمارے باپ دادا کے دور میں تصور ہی نہیں تھا۔
اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں اسد بھائی سے میں کرنا چاہوں گا، بیکاز یو آر مچ مور ایکسپیرینس دین اس ان لائف، زندگی میں آپ کا تجربہ ہم سے زیادہ۔ اسد بھائی دیکھیں، اخراجات بھی وہی کھڑے ہیں اور سیونگ بھی نہیں ہو رہی، اب اس کے ساتھ ایک سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوالٹی آف لائف، میں معاشرے کے جس طبقے کا حصہ ہوں یا میرا جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کا جو لائف سٹائل ہے،
جی،
ان کے ساتھ میں کمپیٹ کرتے ہوئے اور اپنی اخراجات کے اندر رہتے ہوئے میں کیسے بچت کر سکتا ہوں؟ مجھے ان سے کمپیٹ بھی کرنا ہے یا کمپیٹ نہ کروں ان کے برابر بھی چلنا ہے اور پھر کچھ سیونگ بھی کرنی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ یہ مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی سلیکٹیو چیز ہو جائے گی کہ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مجھے کمپیٹ کرنا چاہیے، اور نمبر ٹو کتنا کرنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ان نیچرل سی بات ہو جائے گی کہ میرا ایک خاندان ہے، جیسے مثال ہے کوئی بھی شخص ہے، اس کے چچا ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، خالائیں ہیں، ان کی جو فیملی، بچے جو ایک بالکل امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، تو یہ ایک خاندان ہوتا ہے، کنبہ ہوتا ہے۔ اب میں اتنا اس سے ہٹ جاؤں کہ میں ان کی پرواہ ہی نہ کروں، ممکن تو ہے، لیکن یہ کروڑوں میں سے کوئی، اربوں میں سے کوئی ایک آدھ شخص ہوگا کہ وہ اتنا بے نیاز ہو جائے، اب ہو نہیں سکتے۔ ظاہر ہے آپ کے بچوں نے، آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ تو کرنا ہے، آنا جانا ہے، فیملی ہے، تقریبات ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ چیز رہتی ہے کہ یار مجھے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے یا رہنا ہے۔ لیکن اس کمپیٹ کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ کریں، یہ بیلنس نہیں ہو سکتا کہ سارا ہی خاندان ایک ہی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تین بھائی ہوتے، حالانکہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور ان کی 20-25 سال تک کی جو لائف ہوتی ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہی گزری ہوئی ہوتی ہے،
شروع کی لائف
وہ تقریباً، لیکن وہ تین بھائی بھی پریکٹیکل لائف میں ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک بہت آگے ہوتا ہے، ایک کچھ پیچھے ہوتا ہے، اور ہر تین چار بھائیوں میں سے ایک کا تو وہ اسپیشل ہوتا ہی ہے بےچارا، جو زیادہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین دیٹ اسٹینڈرڈ کہ اگر تین ہیں تو تینوں ایک جیسے ہوں، یا خاندان میں 30 ہیں تو تیسوں ایک جیسے ہوں۔ نہ ہم اس کو بالکل
سلیکٹ
کر سکتے اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ترقی کریں گے تو سبھی کریں گے۔ تو اب مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کسی حد تک اپنے آپ کو مینٹین رکھوں اور کسی حد تک اپنا یہ ذہن بناؤں کہ میں اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم تین بیٹھے ہیں، ہم تینوں کے خاندان میں، ہمارے کزنز کے اندر کئی ایسے ہوں گے جو ہم سے بہت آگے ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے جو ہم سے بہت پیچھے ہوں گے، تو میں اب اس آگے والے کو دیکھ کر تڑپتا رہوں، بلکتا رہوں، یہ بھی غلط ہے، اور نیچے والے دیکھ کو میں خامخواہ ہی خوش ہوتا رہوں کہ یار دیکھو میں تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بھائی وہ آپ کا کمال نہیں ہے، وہ ہے کہ وہ زیادہ پیچھے رہ گیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے ماحول کو، اپنی پریفرنسز کو دیکھ کر بہتر ہونے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، جو کہ پازیٹیو وے میں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا آپ کی فیملی پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کے بچے خاندان کے دوسرے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشنز کرتے ہیں، تو کانفیڈنس بھی دیں اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، کہ اگر آپ سے کوئی زیادہ بیٹر ہے تو اس کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور دنیا میں تو دنیاوی مال پر رش کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ جو ایک ہمارا توکل اور جو ایک اسلامیکلی ہمارا ایک تربیت ہے وہ بھی دیں، لیکن آپ کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں، جو کہ کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیسے کریں، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے ہی اس کو مینٹین کرے گا۔ ابھی آپ کی انٹیلیجنس ہے کہ آپ اس کو کتنے بہتر انداز پر کر سکتے ہیں، اور اس میں دونوں پہلو ہیں کہ آپ اپنی انکم کو بھی انکریز کریں جائز اور حلال طریقے سے، اور پلس جو مہروز بھائی نے کہا کہ آپ اپنی سیونگز کو کتنے بیٹر انداز پر کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ناظرین کے لیے، کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی، چلیں خیر خواہی کے لیے جو انہیں شیئر کر لیتا ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم ہی نہیں ہیں، سیونگ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ بجلی کا بل بہت مہنگا ہے،
جی
واقعی مہنگا ہے،
بہت
لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، یونٹ کی جو قیمت ہے وہ انکریز ہی ہو رہی ہے مسلسل.
آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا.
ہاں جی, تو اب کیا کریں بھائی, اب بجلی کے بغیر تو زندگی نہیں نا. اب ہم ٹیبل لیمپ تو یوز نہیں کر سکتے نا, نہ ہی وہ لالٹین جو بچپن میں دیکھا تھا وہ ہم استعمال کریں گے, اسی اس میں ہم نے رہنا ہے. دیر از اے وے ٹو سیو اے لاٹ آف منی, اور یہ کسی ایکسپرٹ سے میں نے سنا کہ اگر آپ کے یونٹ, یہ کراچی کی بات کروں, ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف ہو, کہ اگر آپ 6 ماہ تک 200 سے کم یونٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کی فی یونٹ جو قیمت ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ جائے گی.
واہ.
فار ایگزامپل اگر یونٹ 30 روپیز کا ہے اور 6 ماہ تک آپ 200 سے کم یونٹس یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو ریٹ ہے وہ 30 نہیں رہے گا, کم ہو جائے گا.
ٹھیک.
اچھا, ایک نارمل فیملی ایسا کر سکتی ہے کہ وہ مہینے کے 200 سے کم یونٹ یوز کرے. اچھا, میں نے جب یہ پتہ لگا تو کئی لوگوں سے پوچھا بھی, تو کوئی 225 پر, کوئی 220 پر تھا. دیٹ مینس یو ہیو ٹو سیو اونلی 1 یونٹ پر ڈے.
ٹھیک.
اگر آپ 225-30 کی ایوریج پر کھڑے ہیں
جی,
تو اگر 1 یونٹ پر ڈے آپ سیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے 1000 روپے کا امپیکٹ ہے.
جی.
یعنی وہ جو 3-4-5 ہزار روپے آپ کے دماغ پر اتنا بڑا برڈن ہے جس کے لیے آپ خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو وہ روز کا 1 یونٹ. اچھا, 1 یونٹ بچانے میں بھی کراچی کی ایک ایوریج ہے کہ شام کو 5-6 سے لے کر رات 10-11 کے دوران جو یونٹ کی ویلیو وہ زیادہ ہے. اگر اس دوران آپ موٹر یوز نہیں کرتے, آپ استری استعمال نہیں کرتے, کپڑے دھونے تو اس سے پہلے دھو لیں, کوئی ہیوی مشینری کا کام نہ کریں, لائٹ کا استعمال آپ تھوڑا کر لیتے ہیں. اب یہ 2 چیزیں ہیں. اچھا, اس طرح کی 10 اور چیزیں ہیں لیکن ٹائم بہت ہو جائے گا. اب کہنے کی بات یہ کہ دیٹ از دا اویئرنیس.
جی,
اگر یہ آج ہمیں ہے اور ہم تھوڑی سی اپنی مینٹین کر کے چیزوں کو اس طرح سے کر لیتے ہیں, تو وہ جو ہر مہینے آپ کو 3-4 ہزار روپے کا جو ہتھوڑا دماغ پہ لگتا ہے تو وہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ ہاؤ ٹو کمپیٹ, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اسی طرح اور چیزوں میں آپ معلومات کر کے کسی طرح, یعنی کہ یہ وہ ہے کہ جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یوز کرنا چھوڑ دیں. ایسے ہی لباس ہے, بنیادی ضرورت ہے, گاڑی ہے, بنیادی ضرورت ہے, گھر ہے, بنیادی ضرورت ہے. لیکن ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم معلومات کریں تو بہت بہتر انداز پر ہم اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ کے حالات ایسے نہیں جیسا آپ سوچتے ہیں, تب بھی توکل اور صبر, یہ اسلام کی ایک وہ بنیادی ایک تربیت ہے مسلمان کے لیے, کہ جو ہمیں بہت حد تک جو ہے وہ ایک اطمینان بخش زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے.
جی, ابھی آپ کا رول آپ کو واپس دے رہا ہوں کہ آپ ہوسٹ ہیں.
جی جی, تو میں ناظرین کو ایک دفعہ پھر سوال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے.
یہ بھی جو
نہیں, یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے مجھ سے یوں سوال کیا ہے.
جی,
انہوں نے بھی ایک سوال کیا ہے.
جی,
تو بہرحال, سو نائس آف یو. اب آخری جو ہے وہ ہمارے 5-7 منٹ باقی ہیں. میں چاہوں گا کہ آخر میں کلوزنگ نوٹ کے طور پر مہروز بھائی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
اسد بھائی, جو ہماری آج کی گفتگو ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ 3-5 پوائنٹ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے وہ میں ایکسپلین کر دوں ون لائنر کے طور پر. نمبر ایک تو یہ کہ دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم خود کمائیں, خود کفیل بنے اور دستے سوال دراز نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ہم دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں. نمبر نمبر ٹو یہ کہ ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کی خواہش کہ میں ٹاپ سے آؤں گا, یہ جو ہے نا نیچرل نہیں ہوتی, بلکہ آپ کوشش کرتے رہیے, انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے
جی,
اور آپ سروائیو کر جائیں گے. اللہ نے چاہا تو ترقیاں بھی ملیں گی, کامیاب ہوں گے. تیسری چیز یہ تھی ہماری کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے کمانا اور ایک ہے خرچ کرنا. تو کمانے پہ تو فوکسڈ ہوتا ہے ہمارا یا خواہش ہوتی ہے, لیکن ہم خرچ پر اور سیونگ پر, ایکسپینسز اور سیونگ پر توجہ نہیں کر پاتے. تو اس پہ اپنی توجہ کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری ٹینشنیں آپ کی خود بخود ریلیز ہو جائیں. تو یہ 3-4 پوائنٹس ہیں. اور نوجوانوں کو بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی چیز اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہے, ان باتوں سے ہٹ کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی چیز اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنے فائنل ٹچ کے بعد آ رہی ہوتی ہے. جیسے اس وقت آپ ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے پیچھے سیٹ لگا ہوا ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو کچھ اور بیک گراؤنڈ ہے, عبدالواجد کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور بیک گراؤنڈ ہے. ایک ہی سیکنڈ میں کیمرہ جو ہے نا وہ تینوں کو دکھا دیتا ہے, اور ایک سیکنڈ میں کیمرہ موو ہوتا ہے تو سنگل سولو آ جاتا ہے. تو یہ فائنل ٹچ ہے, اس کے پیچھے تیاریاں کتنے افراد کی ہیں, کتنے ڈیوریشن کی ہیں, وہ آپ کو
کیسے
نہیں پتا. تو جب بھی کسی کامیاب شخص کو دیکھیں تو آپ اس کا فائنل ٹچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے یا خود بھی غور کریں گے تو اس سے پیچھے بہت سارا ایریا ایسا ہوتا ہے جو سروائیونگ کا ہوتا ہے. بہت ہو سکتا ہے آپ بھی اس وقت وہیں ہوں, تو قدموں کے چھالے دیکھ کر آپ یہ پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں کہ میں تو ایسے چل رہا ہوں کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور میں کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤں گا. نہیں جناب, جس شخص کو آپ چیئرمین سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, جس شخص کو لیڈر بنا ہوا دیکھ رہے ہیں, جس شخص کو آج زکوٰۃ اور خیرات کے نام پر کروڑوں اربوں روپے بانٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کبھی سروائیو کرتا رہا ہے اور اس نے نہیں کرا تو اس کے نانا دادا نے کیا. تو آپ بھی کوشش کرتے رہیے, انشاءاللہ آپ کو بھی برکت ملے گی.
ماشاء اللہ, بہت خوب. جی عبد الوانی بھائی جی, اور اس کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کروں جو ابھی مہروز بھائی نے کی.
جی جی,
کہ آپ نے اس کو فائنل اسٹیج پہ دیکھا ہے اور آپ بھی سفر وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہ کریں, ہر ایک آدمی چھوٹے سٹیپ سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے.
جی,
آپ نوکری کریں 6,000 روپے والی, 15,000 روپے والی, 20,000 روپے والی شروع کریں. وقت کے ساتھ ساتھ یہی 6,000 6 لاکھ میں تبدیل ہو جائیں گے, 20,000 جو ہے وہ 20 لاکھ میں تبدیل ہو جائیں گے. تو شروع سے ہی آپ پیک پہ جانے کا نہ سوچیں, بس سفر شروع کر دیں, اللہ کرم کرے گا اور زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں.
انشاءاللہ اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے, اللہ پاک ہم سب کو بھلائیاں عطا فرمائے دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا خوبصورت دعا ہے, اس کی کثرت کیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بھی بھلائیاں رب سے مانگی اور آخرت کی بھی مانگی. ہم دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ, عزت و آبرو کے ساتھ ایک اچھی مناسب زندگی گزاریں اور اس سے بھی بڑھ کر آخرت ہماری بہتر ہو. اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے, تمام دیکھنے والوں کے لیے خیر و بھلائی والا معاملہ فرمائے, اور جن بھی مشکلات کا جو لوگ شکار ہیں اللہ پاک ان کے لیے رحمت کے صدقے میں آسانیاں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بے شمار باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
عافیت دے میرے مولا, عافیت.